الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم میرے قابل قدر اور صد احترام بھائیو ارجی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت کے بارے میں بیان کر لیجئے تو بہرحال یہ تو میں اس قابل نہیں ہوں یہ آیات جو میں نے تلاوت کی روضہ اطہر پر یہی آیت ہے اور اس میں بیعت کے آداب ذکر ہوئے ہیں صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اور خاص کر بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا یہ ہجرت کا چھٹا سال تھا اور صلح اس پر ہوا کہ 10 سال تک قریش اور صحابہ کرام کے درمیان جنگ نہیں ہوگی ان کی طرف سے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی اور صحابہ کرام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی دونوں کے درمیان یہی معاہدہ طے پایا کہ 10 سال تک آپس میں جنگیں نہیں لڑیں گے اسی موقع پر بہت ساری باتیں ہو گئیں ایک واقعہ اس میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیج دیا کیونکہ مکہ والوں پر ان کے احسانات بھی تھے اور مکہ والے ان کی قدر بھی کرتے تھے پھر انہوں نے دیر کر دی اور یہ افواہ پھیل گیا کہ وہ شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا اور ان سے بیعت لے لی اور بیعت اس پر کہ جب تک ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا ہے اس وقت تک ہم لڑیں گے اور سب نے بیعت کی لیکن اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو عرش معلیٰ پر بھی گئے تھے وہی ہاتھ مبارک رکھ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر کر لیا کہ یہ نیچے میرا ہاتھ اور اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے اور یہ ان کی طرف سے بیعت ہوگی کہ ہم لڑیں گے اسی طرح اور بھی عورتوں کے بارے میں بھی بیعت کی بات آئی ہے وہ تو حضرت کا موضوع ہے حضرت بیان فرمائیں گے میں اس وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن صرف آداب کی بات ہے تو آداب کے لحاظ میں یہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت مل گئی جنگوں سے کیونکہ جنگی تھی ہجرت کی دوسرے سال غزوہ بدر اور تیسرے سال احد کا واقعہ اور چوتھے سال بدر صغرا کا واقعہ اور پانچویں سال خندق کا اور چھٹیس سال حدیبیہ کا اور ساتویں سال خیبر کا اور آٹھویں سال پر فتح مکہ ہوا آگے بھی. لیکن یہ جب فرصت مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھ دیے. ایک خط ہرقل کو بھی لکھ دیا جو روم کا بادشاہ تھا, اور ایک خط پرویز کو لکھ دیا, پرویز بن ہرمز بن نوشروان جو فارس کا بادشاہ تھا. اس وقت یہ دو سپر طاقت تھے, روم اور فارس. تو روم کا ہرقل تھا اور فارس کا یہی پرویز تھا. ہرقل نے خط کو پڑھا بہت بہترین انداز کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. عجیب واقعہ ہے, بخاری نے ابتدا میں اس کو ذکر کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ بدء الوحی میں, بلکہ بخاری نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دسکرہ میں اپنے پارلیمنٹ والوں کو جمع کر دیا اور اپنے ملازموں کو کہا کہ دروازے بند کر دیں, تو دروازے بند کر دیے, ان کو جمع کر دیا. پھر یہ ہوا کہ ہرقل نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے عزت مل جائے اور آپ کی اس حکومت کو دوام مل جائے کہ ہمیشہ آپ اس حکومت پر رہے, تو جس نے یہ خط بھیجا ہے اسی کی ماننا ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے. تو اس دربار میں ایک شور مچ گیا اور غوغا بن گیا اور سب اٹھ کے اور اس طرح دوڑ گئے جیسے کہ یہ وحشی گدے دوڑتے ہیں, بخاری کے الفاظ یہی کہ حمر الوحش. جب آگے گئے تو دروازے بند تھے, پھر ان کو بلایا. اب یہ ہے کہ یہاں پر سوچ کی بات یہ ہے کہ ہرقل کو یہ معلوم تھا کہ واقعی یہ نبی حق نبی ہے, اور اس نے یہ کہا بھی تھا. ایک دفعہ میں نے مرشد آباد میں بتایا تھا کہ اگر مجھے یہ یقین تھی کہ میں مدینہ منورہ پہنچ سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کے لیے, تو میں اس کے لیے پوری کوشش اور پوری زحمت کر لوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں پہنچ بھی نہیں سکتا ہوں اور یہ بادشاہی بھی رہ جائے گی. پھر یہ مشورہ کیا, مشورہ میں یہی حالت ہو گئی. تو پھر اس نے یہ کہا کہ یہ تو میں آپ کی آزمائش کرتا تھا, آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ اپنے دین میں پکے ہیں یا کچے ہیں. تو خوش ہو گئے اور اس کے قدموں میں گر پڑے. بخاری نے کہا یہ اس کی آخری رات. لیکن اس نے اس خط کی قدردانی کی, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ کسی لشکر کے ساتھ جھگڑے کے لیے جاتے تھے تو اس خط کو سامنے رکھتے تھے, بہت بہترین چیز میں سونے کے ایک نلکے میں اس کو رکھا ہوا تھا عزت کے طور پر, تو ان کو فتح ہو جاتا تھا. اور پرویز کو جب خط ملا تو اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اس نے توڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد ہوں, اے اللہ ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے, کل مسجد. تو پھر یہ ہوا کہ پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے چھری سے مارا پیٹ میں, اور بہت گہرا زخم ہوا. اس کو یقین ہوا کہ اب میں اس سے مر رہا ہوں. تو اس کو جب یقین ہوا تو اس کا ایک دواخانہ تھا, اس میں ایک الماری تھی جس میں دوائیاں رکھی ہوئی تھی. اس میں ایک دوائی زہر کی تھی, ایک شیشہ زہر. اس کو یہ پتا کہ میرے بچے کو شہوت اس کا غالب ہے, تو اسی شیشے پر اس نے لکھ دیا کہ یہ دوائی جماع کے لیے مفید ہے, اس سے قوت جماع زیادہ ہو جاتی ہے, یہ قوت با زیادہ ہو جاتی ہے. یہ مر گیا, اور پھر شروی اس کی جگہ پر خلیفہ بن گیا, بادشاہ بن گیا. اور جب وہاں چلے گئے اور اس دوائی کو دیکھ لیا تو اس کو اٹھا کر اس کو پی لیا, تو بھی مر گیا. 6 مہینے کے اندر اندر باپ بھی مر گیا اور بیٹا بھی مر گیا, اور پھر ان کی حکومت بھی چلی گئی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیج دیا, حملہ کیا اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے, اور اس طرح نہ بلائے جس طرح آپ اپنے آپ کو بلاتے ہیں, ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت جی میں یقینا بس کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں حضرت جی کے بارے میں, کہ یہ حضرت کی کیا ہمت ہے. اسی حالت میں تو آدمی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا ہے. اب حضرت جی لاہور بھی تشریف لائے ہیں, ملیشیا بھی جا رہے ہیں, پھر کراچی بھی جا رہے ہیں, پتنی کہاں کہاں جا رہے ہیں. کیا ہمت ہے, ایک روحانی طاقت ہے, ایک روحانی تک. ایک دفعہ میں پنڈی آیا تھا, تقریباً 2-3 سال کی بات ہوگی. حضرت جی بیمار تھے اس وقت, تو یہ پہلی دفعہ وہ بیماری آئی تھی اور آنے جانے میں بہت دقت تھی, تو باہر نہیں آ سکتے تھے. خورشید صاحب کی بچی کی نکاح کا موقع تھا, تو 2 آدمی پکڑ کے باہر تو آ گئے اپنے گھر پر, اور نکاح خوانی ہو گئی. پھر حضرت جی کی جوتے پڑے تھے, اس وقت ٹانگ کو بہت تکلیف تھی, تو میں نے ایک جوتا حضرت جی کے پاؤں میں پہنانا چاہا, تو حضرت فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دیا. تو سنت طریقے سے پہلے بایاں جوتا اور پھر اس کے بعد, حالانکہ اسی حالت میں اجازت ہے بہت کچھ, یعنی جو بیماری تھی اس میں بہت کچھ اجازت آ جاتی ہے. معذور آدمی کے لیے اجازتیں ہوتی ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیٹ پڑھ سکتے ہیں, تو اس کی تو بھی اجازت ہے. لیکن حضرت جی نے اتنی سخت بیماری میں یہ سنت بھی نہیں چھوڑی. اور کیا کہوں, بہت کچھ باتیں ہیں حضرت جی کو اللہ نے دی ہیں, جو حسی باتیں ہیں, حسی, اور جو مانوی ہے وہ تو مانوی حضرات جانتے ہوں گے, ہم کیا جانیں. لیکن جو ہم نے حصے دیکھے ہیں, تو حضرت جی کا وجود ہمارے لیے ایک رحمت ہے. میں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ جب میں جہانگیرہ سے اجتماع پر آنے کا, اور یا جہانگیرہ سے حضرت جی کی ملاقات کے لیے آنے کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسی وقت سے میری حالت بدل جاتی ہے. مثلا میں نماز میں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین کہتا ہوں, تو ساتھ ہی سوچتا ہوں کہ اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت بڑی ذات ہے, کہ تمام تعریف ہی اسی ذات کے لیے ہے. رب العالمین گیت میں الرحمن الرحیم ہے, یعنی, اور مالک یوم الدین, پھر مالک یوم الدین, یوم الدین قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. 50,000 سال, 50,000 سال ہے, نہ یہ آبادی ہوگی اور نہ یہ درخت ہوں گے, نہ یہ پانی اور نہ یہ کھانا, اور بہت سخت گرمی, پسینے کے سیلاب بہتے ہوں گے, کسی کے یہاں تک اور کسی کے یہاں تک. اور یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے, 2 گھنٹے, 1 دن 2 دن نہیں ہے, 50,000 سال ہے. تو اسی دن کا مالک اللہ ہے. اب اس مالک کی نافرمانی کی ہے اور قیامت کے دن وہ غصہ ہو تو کیا ہوگا. اب نماز میں یہ سوچے تو کیا حالت اور کیا کیفیت ہو جاتی ہے. میں تو اکثر سے یہی سوچتا ہوں کہ اگر الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین ہوتے تھے اور بیچ میں الرحمن الرحیم نہیں ہوتے تھے, تو شاید اللہ والے گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ کے اس بڑائی کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے اور اس ڈر کی وجہ سے. تو میں یقیناً, یعنی جب بھی ملاقات کے لیے, کبھی کبھی مجھ سے ملاقات میں تاخیر ہو جاتی ہے, اور یقیناً جتنی تاخیر ہو جاتی ہے اتنی حالت میں کمی آ جاتی ہے, اتنی حالت میں کمزوری آ جاتی ہے, اور جتنی میں ملاقات کر لیتا ہوں تو اتنی حالت مضبوط ہو جاتی ہے. میں اجتماع میں یقیناً اس ارادے سے نہیں آتا ہوں. یہ تو حضرت جی کی شفقت ہوگی کہ میں بات کر لوں. میں سوچ رہا تھا آج حضرت جی نہیں آئے ذکر کے لیے, تو دل میں, خدا کی قسم میں نے دل میں یہ کہا کہ جب رات حضرت جی نے مجھے صرف دیکھ لیا اور فرمایا کہ آپ پہنچ گئے. بس یہ جو بات تھی حضرت جی کا دیکھنا اور یہ بات کرنا کروڑوں اور ارب روپوں سے مجھے زیادہ پسند. اور لاہور آنا اس کے لیے تو کیا میں تو اگر کر سکتا ہوں تو کئی دریا پار کر کے اس کے لیے چلا جاؤں کہ حضرت جی مجھے دیکھ لیں بس, اور میں حضرت جی کو دیکھ لوں. میں دیکھ لوں یہ تو بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات, لیکن جب حضرت مجھے دیکھ کے اور یہ پوچھے کہ آپ پہنچ گئے تو پھر تو اس کی کیا بات ہے. تو اسی لیے آنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اور کیا زیادہ باتیں کر لوں, بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ حضرت کی طبیعت تو ویسی بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لاہور والوں سے میں یہ عرض کروں گا, غالباً یہ لاہور میں میری پہلی بات کرنی ہے, اس سے پہلے میں نے لاہور میں بات نہیں کی. تو لاہور والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے لاہور والے, لاہور والے آپ پر اللہ کی بہت فضل ہے, بہت احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے ہیرے دیے ہیں جو آپ کے لیے مرکز بنا کر اور ذکر ہوتا ہے, اجتماعات ہوتے ہیں, آپ اس میں شریک ہوتے جائیں, آپ اس میں شریک ہوتے جائیں. تقریروں سے یہ بات نہیں آتی ہے, آپ بہت تقریریں سنتے ہوں گے, مدارس بھی ہیں, بہت کچھ ہیں, تحریری بھی ہیں, تصنیفات بھی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ والی کی صحبت سے یہ مل جاتی ہے, اللہ والوں کی صحبت سے یہ مل جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم تقریریں سنتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اوپر داغ ہیں, دبے ہیں, تاریکی ہیں, تو گھنٹوں تقریر سن کر پھر حالت نہیں بدلتی ہے. اس لیے نہیں بدلتی ہے کہ وہ بات اندر جاتی نہیں ہے, اندر راستہ نہیں ہے, اوپر سے غلاف ہے, اندر نہیں جاتی ہیں. اب یہ غلاف دور ہو جائے, یہ گرد اور دبے دور ہو جائے, اس کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت, عارفین کی صحبت ضروری ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ عارف باللہ کا دل روشن ہوتا ہے, اس کے اوپر داغ اور دبا نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل پاک اور صاف شیشہ روشن ہوتا ہے. جب آپ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی روشنی کا چمک آپ کے دل پر بھی پڑ جاتا ہے, تو اس روشنی کی وجہ سے آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے, اور جب آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے تو جو بھی بات آپ سن لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کی مثال یہ ہے, یہ بلب ہے, اس کو میں نے شیشہ پکڑ لیا, اب یہ بلب شیشے میں بھی آ گیا, دوسرا شیشہ پکڑ لیتا ہوں تو یہ بلب دوسرے شیشے میں بھی چلا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے, یہ وہاں سے آ جاتا ہے, تو اس لیے یہاں بلب نظر آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس دل میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, حضرت جی کے دل مبارک کا عکس اس پر پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی روشنی آ جاتی ہے, دوسرے پر پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی روشنی آ جاتی ہے. جب دل روشن ہو جاتے ہیں تو جو بات ہو جاتی ہے اس دل میں اتر جاتی ہے, اور جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ نماز میں آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, پھر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی. اب دیکھیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, دس رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, دس کی دس رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, اور نماز میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, غیر اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو نظر کی حالت میں بھی غیر اللہ کی طرف توجہ ہوگی. اللہ نہ کرے اگر نظر کی حالت میں ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف ہے تو پھر یہ قبر کی تاریکی میں کیا ہوگا, اور یہ 50,000 قیامت کا دن جو آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا, اور آخرت میں کیا ہوگا. آگ کا عذاب تو بہت خطرناک ہے, آگ کا عذاب بہت خطرناک ہے, آگ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, ابھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس لیے آپ سے پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی آپ اجتماعات کو مس نہ کریں, اور کبھی آپ ذکر کو مس نہ کریں. حضرت جی نے رات کو حدیث اسی ذوق کی حالت میں, بیماری کی حالت میں یہ ذکر کی حدیث بیان فرما دیا, بس یہی کافی ہے نا, کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ذکر میں آیا کریں. میں کبھی کبھی وہاں پر بھی تقریریں کر لیتا ہوں, تو وہاں پر ایک پروگرام تھا, اس میں میں ذکر کے بارے میں, یہ خاص کر جو سورہ ناس کی صورت ہے تو اس میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا, پیچھے سے اپنا یہ جو خرتم ہوتا ہے نا دل پر لگا لیتا ہے, دل پر لگا لیتا ہے, تو اب دل میں اپنا زہر وہ ٹھونس رہا ہے, تو اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اذا ذکر اللہ خنس, جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, وَإِذَا غَفَلَ عَادَ, اور جب غافل ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے. تو پھر دوبارہ گیا. آسان ہے ذکر کرنا, کیا مشکل ہے؟ دکاندار بھی کر سکتا ہے, تاجر بھی کر سکتا ہے, زمیندار بھی کر سکتا ہے, آپ گرمی بھی کر سکتا ہے, آپ راستے میں بھی کر سکتے ہیں, آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے آپ کا دل جاری ہو جائے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرے تو آپ کھانا بھی کھائے تو اللہ جاری ہے, آپ سوئیں بھی تو اللہ اللہ جاری ہے, بہت آسان کام ہے. تو اس لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بہرحال میں نے بہت کچھ کہا اس پر, میں تو حضرت جی سے بھی معذرت مانگوں گا, لیکن یہ درخواست ہے کہ جو حضرت جی کے بیعت اور حلقہ میں آ گئے تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے.